بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد بن دينار أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1. سيدنا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، جو کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی سے مراد القدسی، نسبۃ الی القدس، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت ذات مقدس اللہ رب العزت کی طرف ہو، وہ حدیث جو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کی جائے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں: ما نقل الینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسناده ایاہ الى ربه عز وجل، وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سند کے ساتھ ہماری طرف اللہ رب العزت کی بات کو نقل کیا جائے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی چونکہ اللہ رب العزت کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تو قرآن بھی تو یہی ہے. پھر قرآن اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ علماء نے بہت سارے فرق بیان کیے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ 3 فرق آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. قرآن مجید کا لفظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ حدیث قدسی کا معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. دوسرا فرق، قرآن مجید کے ثبوت کے لیے تواتر کی شرط ہے. تواتر سے مراد یہ ہے اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کریں
کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو،
جبکہ حدیث قدسی کے لیے علماء نے تواتر کی شرط نہیں لگائی، وہ تواتر کے بغیر بھی ثابت ہے اور احادیث موجود ہیں، جبکہ قرآن کے لیے تواتر کی شرط رکھی ہے. تیسرا فرق یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت اجر و ثواب کا تو باعث ہے لیکن عبادت نہیں کہی گئی. اگر جملہ کتب حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث قدسی اتنی زیادہ نہیں. معروف کتاب الاتحاف السنیہ بالاحادیث القدسیہ، یہ علامہ عبد الرؤوف المناوی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے 272 احادیث کو جمع کیا ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ احادیث قدسیہ جو صحیح صحیح ہم تک پہنچی ہیں، صحیح احادیث میں صحیح اسانید کے ساتھ، ان کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے. اگرچہ بعد میں ایک بہت بڑے علماء کے ایک پینل نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اور ان احادیث کی تعداد کو اکٹھا کر کے ایک بہترین کتاب بنائی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی ان علماء نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ 399 احادیث ہیں. حدیث اور حدیث قدسی میں آپ فرق کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے قرآن اور حدیث قدسی میں فرق کر لیا، دو صیغے جب آ جائیں، دو لفظ جب کسی حدیث میں آ جائیں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے. اور وہ دو صیغے کون سے ہیں؟ جب بھی راوی یہ کہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل. پہلا طریقہ، پہلا صیغہ جو حدیث قدسی کو پہچاننے کا ہے، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اور دوسرا صیغہ، دوسری سند کا طریقہ، فیما رواہ عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو صیغے جس حدیث کی سند میں آ جائیں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث اور حدیث قدسی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو حدیث قدسی ہے، ان کے 10 پہلو آپ کے سامنے ہیں. ہم اسی ترتیب سے جیسے گزشتہ دو حدیثوں کے متعلق 10 چیزوں پر بحث کی گئی تھی، ہم سب سے پہلے اس حدیث کے راوی کے متعلق چند باتیں پیش کریں گے. اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی جو روایت کرنے والے ہیں وہ صحابی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کا نام اور نسب نامہ کیا ہے؟ یہاں میں رک کر ایک گزارش کروں گا. یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ علم
جب تک لکھا نہیں جاتا اس وقت تک انسان کے ذہن میں راسخ نہیں ہوتا. بھلے آپ کو کوئی لکھی ہوئی چیز دے بھی دے, آپ کی قلم کی نوک کے نیچے یہ الفاظ گزرنے چاہیے تاکہ آپ کی میموری میں محفوظ ہو جائیں. اور ویسے بھی جو لکھی ہوئی چیز آپ تک پہنچے تو شاید وہ اگر 30 سے 40 باتیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ تک 10 پہنچ سکتی ہیں. تو آپ اس بات کو بھول کر کے ہمیں کوئی چیز ملے گی, آپ کو علم سیکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. جو آپ سنتے ہیں اس کو آپ لکھنے کی کوشش کیا کریں. الذی علم بالقلم, اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر علم سیکھنا ہے تو قلم و قرطاس, کاغذ اور قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو آئیے راوی کا نام اور نسب نامہ. ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس, ان کا نسب نامہ عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر القرشی الہاشمی المکی. ان کی کنیت, عبداللہ ابن عباس کی کنیت جو معروف ہے وہ ہے ابو العباس. راوی کے متعلق تیسری بات, عبداللہ ابن عباس کا لقب کون سا معروف ہے؟ ان کے 3 القاب معروف ہیں. حبر الامہ, امت کے سب سے بڑے عالم, امام التفسیر, تفسیر کے امام, فقیہ العصر, اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ, فہم و بصیرت اور فقاہت رکھنے والے. عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل شعب بنی ہاشم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی, پیدائش ہوئی. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی بابت 5واں پہلو کے کتنی روایات اس صحابی سے ہم تک پہنچی ہیں. 1660 روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے. ان 1660 روایتوں میں 95 ایسی روایتیں ہیں جو بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں, اور پھر صرف صحیح بخاری کے اندر 28 حدیثیں ہیں, اور صرف صحیح مسلم میں جو بخاری میں نہیں وہ 49 روایتیں ہیں. چھٹا پہلو, حدیث کے راوی کی فضیلت کیا ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ کلاس کے اندر اس بات کو باور کروایا تھا کہ اس حدیث کو اس انداز سے پڑھانے کے وہ 5 مقاصد کون سے ہیں, جن میں ایک مقصد یہ تھا کہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں کے دل میں سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے بعد صحابہ کی محبت اور عظمت پیدا ہو جائے. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے باقاعدہ اس صحابی کو اپنے سینے سے لگا کر دو دعائیں دیں۔ عبداللہ ابن عباس کی خود روایت ہے، صحیح بخاری کی 75 نمبر روایت ہے، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور ساتھ یہ دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب یعنی قرآن مجید کی نعمت سے، اس کے علم و معرفت سے نواز دے۔ اور اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے جسم کے ساتھ، جس شخص کے ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یا جس میں اطہر کا کوئی حصہ لگ گیا اور پھر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس پہ جہنم حرام ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس خود بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، 3756 حدیث کا نمبر ہے، اور فرماتی ہیں، ضمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى صدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، وقال، اور یہ دعا بھی دی، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس بچے کو حکمت و دانائی سکھا دے۔ تو پہلے دعا دی کہ اس کو قرآن اور قرآن کی معرفت سے نواز دے۔ اس حدیث میں حکمت و دانائی اور فہم و فراست کی دعا کر دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری روایت جو جامع و ترمزی میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3823، دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی الحکمہ مرتین۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ میرے لیے حکمت و دانائی اور فہم و فراست کی دعا فرمائی۔ اور چوتھی روایت صحیح بخاری کی ہے، جس میں یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ دعائیں ملی کیوں، اور میرے اور آپ کے لیے یہاں ایک سبق بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اساتذہ کی دعائیں لینی چاہیے، اور ملتی کیسے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس روایت کا نمبر ہے 143، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، فوضعت له وضوءا، تو میں نے ان کے لیے پانی کا اہتمام کیا، وہ ابریق، وہ برتن، وہ لوٹا، پانی اس میں ڈال کے میں نے دروازے کے ساتھ رکھ دیا۔ قال من وضع هذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر پوچھا کہ یہ پانی کا اہتمام کس نے کیا، فأخبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے، فقال، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین میں فقاہت اور سمجھداری عطا فرما۔ تو گویا پہلی دعا تھی
قرآن سکھا دے. دو مرتبہ دعا کی کہ اللہ اس کو حکمت و دانائی سے نواز دے. یہ تیسری دعا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہ فی الدین, اے اللہ اس کو دین میں سمجھداری عطا کر دے. اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی, ادب و آداب سیکھنا اور ادب و آداب کے مطابق زندگی گزارنا, بڑوں کا احترام کرنا اور کہنے کے بغیر ہی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لینا اور دوسرے کے لیے خیر خواہی کا اہتمام کر لینا اور استاذ کی ضرورت کو جس سے نیکی انسان کی بنتی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے خود سے پیش قدمی کرنا, یہ اصل دین کی سمجھداری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی دین کی سمجھداری کی. پانچویں روایت جو مسند احمد کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع يده على كتفي او على منكبي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ دعا دی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم اس کو عطا فرما. اب یہ چوتھی دعا ہو گئی, قرآن مجید کتاب کا علم, اس کی بھی دعا کی. اور اس حدیث میں جو ابھی آپ نے سنی, اس قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل کا علم بھی اللہ اس کو سکھا. اور جو دو دعائیں آپ نے مزید فرمائی, اللہ اس کو حکمت و دانائی سے نواز, اور چوتھی دعا اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما, فہم عطا فرما. یہاں رک کے میں ایک نوٹ لکھوانا چاہوں گا, یاد رکھنا, دنیا جہان کا علم انسان پڑھ لے جہالت دور ہو جاتی ہے, علم آ جاتا ہے, لیکن فہم بصیرت یہ اللہ کی خاص عنایت ہے, یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ پڑھا لکھا جب فتنہ پیدا کرتا ہے تو اس وقت فتنہ پیدا ہوتا ہے جب وہ پڑھ تو لیتا ہے لیکن اس کو معاشرے کے اندر دین کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, حالانکہ وہ بات نیکی کی کر رہا ہوتا ہے, وہ بات خیر کی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی بات, اس کے انداز, اس کے جذبات سے فساد ہو جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کم من مرید للخیر لن یصیبہ, کتنے لوگ نیکی کی خواہش تو کرتے ہیں لیکن پوری زندگی وہ نیکی نہیں کرتے. جب بھی وہ نیکی کرتے ہیں اور انداز ایسا ہوتا ہے وہ نیکی ان کی برائی بن جاتی ہے. اس لیے فہم, دین کی سمجھداری, فہم و فراست, بصیرت, یہ وہ اللہ کی خاص عنایت ہے جو ہر وقت ہمیں مانگنی چاہیے. یہ علم پڑھنے سے نہیں آتی, یہ خاص عنایت دعا مانگنے سے آتی ہے. علم پڑھنے سے علمی گوشے آسان ہوتے ہیں, علمی گتھیاں انسان سلجھا سکتا ہے, لیکن اس علم کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے اور زندگی میں پیش آمدہ مسائل کو کس طرح خوبصورتی سے حل کرنا ہے, یہ وہ فہم ہے جو ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی. ایڈجسٹمنٹ کرنا, اپنے آپ کو کسی بھی ماحول میں اس طرح ریلیکس کر لینا کہ میں یہاں بھی رہ کے دین کا کام کروں گا, مجھے اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں, یہ وہ فہم ہے جو ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العزت, اللہ ذوالجلال آپ سب کو فہم و بصیرت اور دین کی سمجھداری نصیب فرمائے.
علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں تلوار داخل کرتے تھے میان میں, تو انہوں نے ایک پیج لکھ کے اس میں رکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا چھپایا ہوا ہے, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی یاد کے لیے چند چیزیں لکھ کے اس میں رکھی ہوئی ہیں. ایک چیز ہے فکاک الاسیر, کہ جو غلام ہوتا ہے اس کو آزاد کرنا ہے تو کیسے, اس کا اجر کیا ہے. وفہم اعطیہ رجل مسلم, اور میں نے کچھ باتیں لکھ کے یاداشت کے لیے رکھی ہیں, فہم کی وہ باتیں جو ایک مسلمان کو زندگی میں ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں فہم کی زیادہ ضرورت ہے. علم تو بہت زیادہ ہے اور ڈگریاں تو بہت زیادہ ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے ماسٹر ڈگری لے لی ہے اور پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا ہے, اور بڑے کے ساتھ گفتگو کرتے اس کا احترام نہیں کر رہا, تو اس نے کیا پڑھا ہے؟ جو چھوٹے پہ شفقت کرنا نہیں جانتا, خیر خواہی کو خوبصورت اور عمدہ طریقے سے پیش کرنا نہیں جانتا, علم کیا ہے اس کے لیے تو فائدہ مند ہے, لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ اسے دوسروں تک بھی یہ روشنی پہنچانی ہے. دوسروں تک روشنی انسان اس وقت پہنچا سکتا ہے اور کسی کے دل میں وہ اچھی بات اتار سکتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ فہم و بصیرت سے نواز دے. اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. حدیث کے راوی کے متعلق چھٹی بات, مجاہد جو ان کے شاگرد ہیں, مجاہد ابن جبر, جملہ آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو نام ملے گا مجاہد کا, سعید بن جبیر کا. یہ وہ شاگرد ہیں جو عبداللہ بن عباس سے پڑھ کے آج جتنی صحیح اور اتھینٹک تفسیر ہم تک پہنچی ہے وہ سیدنا مجاہد ابن جبر کی روایتوں سے پہنچی ہے, کیونکہ یہ واحد شخص ہے جس نے ایک ایک آیت کر کے سیدنا عبداللہ بن عباس سے تین مرتبہ پورا قرآن پڑھا ہے. ایک ایک آیت کر کے 102 کو فوت ہوئے ہیں, اور ان کے دوسرے شاگرد ہیں سعید بن جبیر جو 97 کو فوت ہوئے ہیں, یا ان کی روایت اوتھینٹک ہے. یا اسی طرح عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں ابن ابی جمرہ, جن کو وہ ایز اے سیکرٹری اپنے ساتھ اپنی چارپائی پہ بٹھایا کرتے تھے. ابو قرائب ہیں, ابا ہیں, یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے عبداللہ بن عباس کے علم کو سمیٹا تھا. مجاہد کہتے ہیں ما رأیت احدا قط مثل ابن عباس, میری آنکھوں نے عبداللہ بن عباس جیسا کوئی عالم انسان نہیں دیکھا. لقد مات یوم مات وانه لحبر هذه الامه, وہ فوت تو ہو گئے لیکن اس پوری امت میں سب سے بڑے تفسیر کا علم رکھنے والے تھے, تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک صحابی ایسے ہیں جس کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کان ابن عباس یسمی البحر لکثرت علمہ, ہم تو دنیا میں سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس کو سمجھتے ہی تھے, لوگوں نے اس ہستی کا نام رکھا تھا بحر, یہ ہے ہی سمندر, کیونکہ اس کے پاس علم اتنا گہرا اور زیادہ ہے. اس کا نام ہی لوگوں نے رکھ دیا تھا کہ عبداللہ بن عباس کون, البحر, یہ سمندر ہے. کیسے سمندر اور کیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے علم سے نوازا تھا, اللہ رب العزت نے اس شخص کو اتنے انعامات سے نوازا. عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قد فاق الناس بخصال, اللہ تعالی نے لوگوں سے فائق ہونے کی بہت ساری خصلتوں سے عبداللہ بن عباس کو نوازا تھا. کون سی خصلتوں سے فائق تھے, سبقت تھی ان کی بقیہ صحابہ سے؟ بعلم ما سبقہ, ان سے پہلے آنے والوں کا جتنا علم تھا ان جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا. وفقہ فیما احتیج الی, ان جیسی فقہ اور بصیرت کسی انسان کے پاس نہیں تھی. وحلم ونسب ونائل, نہ ان جیسا حلم اور بردباری کسی کے پاس تھی, نہ ان جیسا نسب نامہ کسی کے پاس تھا, اور نہ ہی ان جیسی عمدہ گفتگو کرنے والا کوئی تھا. اور راوی کہتے ہیں, وما رأيت احدا كان اعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه, میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حدیث کے اندر بھی لائق انسان اس سے پہلے نہیں دیکھا. ولا بقضاء ابی بکر وعمر وعثمان منه, اور نہ ہی میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی انسان دیکھا ہے کہ جس کو سیدنا ابو بکر کے فیصلے, سیدنا عمر کے فیصلے, سیدنا عثمان کے فیصلے رضی اللہ عنہم وارضا, ان کے فیصلوں کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق فیصلے دینا اتنا ذہین انسان بھی میں نے کو نہیں دیکھا. ولا افقہ فی رأی منہ, اگر وہ اپنی رائے بھی دیتے تو ان جیسا فقیہ انسان بھی میں نے نہیں دیکھا. ولا اعلم بشعر, اگر وہ کچھ اشعار پڑھتے تو میں نے اس جیسا کچھ شاعر بھی نہیں دیکھا. ولا عربیہ, اگر عربی زبان بولنا شروع کرتے تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اتنی تھی کہ میں نے اس جیسی عربی بولتے بھی کسی کو نہیں سنا. ولا بتفسیر القرآن, قرآن مجید کی تفسیر بھی کوئی انسان اس طرح کی نہیں کرتا تھا. ولا بحساب ولا فریضۃ منہ, نہ ہی ریاضی کے حسابات, جو آج اس کا نام ریاضی بن گیا ہے, حسابات کے معاملے میں ان جیسا کوئی فائق نہیں تھا. وراثت کے معاملات کو بھی حل کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ولا اسقب رأيا فيما احتيج اليه منه, جب بھی امت کو کسی مشورے کی ضرورت پڑتی ان جیسا مضبوط مشورہ بھی کوئی نہیں دیتا تھا. ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه الا الفقه, ایک دن بیٹھتے اور سارا دن صرف فقہ پڑھاتے. ويوما التاويل, ایک دن بیٹھتے سارا دن تفسیر پڑھاتے. وَيَوْمًا الْمَغَازِ, ایک دن بیٹھتے جتنے غزوات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ان کے بارے میں امت کو علم سکھاتے. وَيَوْمًا الشِّعْرِ, اور ایک پورا دن جو ہے وہ شعر کی تعلیم دینے میں لگا دیتے, اتنے قابل انسان تھے. وَيَوْمًا اَيَّامَ الْعَرَبِ, اور عربوں کی حالات زندگی کیسے تھی نبوت سے پہلے نبوت کے بعد, پورا دن اس میں گزار دیتے اور ان کا علم ختم نہیں ہوتا تھا. ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له, میں نے آج تک ایسا عالم نہیں دیکھا کہ جس کے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو اور یہ طے کر کے نہ اٹھا ہو کہ اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے اور میری تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما.
میں نے زندگی میں کوئی انسان نہیں دیکھا جس نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا ہو اور پھر اس نے بہت سارا علم ایک سوال کی وجہ سے ہی نہ سیکھ لیا ہو.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واقعی علمی میدان میں سمندر تھے. مجاہد تیسری بات نقل کرتے ہیں, ما سمعت فتیا احسن من فتیا ابن عباس الا ان يقول قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے زندگی میں عبداللہ بن عباس جیسا فتویٰ کسی کا نہیں سنا سوائے اس شخص کے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. جب نبی کی بات آ جائے تو اس سے تو اونچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی, جب حدیث نہ ہوتی تو ان جیسا فتویٰ بھی کسی نے نہیں دیا.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں طاووس نقل کرتے ہیں, ما رأيت أروع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس.
میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عالم دیکھا ہی نہیں ہے اور عبداللہ ابن عمر جیسا کوئی متقی نہیں دیکھا رضی اللہ عنہما. کتنے بڑے عالم تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ابو وائل بیان کرتے ہیں, خطب ابن عباس وهو امیر على الموسم. عبداللہ بن عباس نے ہمیں ایک خطبہ دیا اس وقت جب حج کے موسم پہ ان کو ذمہ دار بنایا گیا. فافتتح سورة النور, انہوں نے سورة النور شروع کی. فجعل يقرأ ويفسر, ساتھ ساتھ سورة النور پڑھتے جاتے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کرتے جاتے. فجعلت اقول, تو میں کہنے لگا, ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا, میں نے زندگی میں کسی کی باتیں ایسی نہیں سنی. ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت, یہ تفسیر جو عبداللہ بن عباس نے سورة النور کی ہے اگر یہ فارسی لوگ سن لیتے, رومی لوگ سن لیتے, ترکی لوگ سن لیتے تو صرف سورة النور کی تفسیر سن کے ہی مسلمان ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنے علم اور فہم سے نوازا تھا. محمد بن عبی بن کعب فرماتے ہیں, میں نے اپنے باپ سے سنا یعنی عبی بن کعب سے. اور عبی بن کعب کون ہے؟ جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے جن کا نام لے کے اللہ تعالی نے کہا تھا اپنے محبوب کو کہ جاؤ عبی بن کعب کو قرآن سناؤ. اقرأهم لکتاب اللہ عبی بن کعب, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے قاری ہیں تو عبی بن کعب ہیں. اور وہ کہتے ہیں عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, هذا يكون حبر هذه الأمة اوتی عقلا وفهما. عبداللہ بن عباس واقعتا پوری دنیا کے بڑے عالم ہیں قرآن کے, جو عقل جو فہم اور بصیرت اس کو عطا کی گئی ہے وہ کسی کو عطا نہیں کی گئی. اس لیے وہ صالح کہا کرتے تھے, لو رأيت لقد رأيت من ابن عباس رضی اللہ عنہ مجلسا, میں دیکھتا تھا عبداللہ بن عباس کی مجلس کو جب وہ لوگوں کو پڑھانے کے لیے سمجھانے کے لیے بیٹھتے, کیسی مجلس ہوتی. لقد رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق, جہاں وہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے راستے کھچا کھچ بھر جاتے. فَمَا كَانَ أَحَدٌ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يَجِيءَ وَلَا يَذْهَبَ. اتنے لوگ جمع ہو جاتے جو آ گیا ہوتا اس کا واپس جانے کا راستہ نہ ملتا, اور جو پیچھے رہ جاتا وہ عبداللہ بن عباس تک آنے کے لیے راستہ نہ پاتا, اتنے لوگ جمع ہوتے. اور ساتھ ہی ابو صالح کہتے ہیں لو ان جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر, اگر سارا قریش کا خاندان عبداللہ بن عباس پر فخر کرے تو سب کے لیے یہ فخر ممکن ہوگا کہ واقعتا قریش کے لوگوں میں ایسا انسان نہیں تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تعالی نے اس انسان کو جہاں فہم دی, بصیرت دی, قرآن کی تفسیر دی اور علم دیا, اس کا ایک نمونہ میں پیش کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا آپ کی سوانح حیات کی بات کو. آپ کو یاد ہوگا کہ آج بھی خارجی مسلمانوں کے دشمن ہیں. خارجی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو نام تو دین کا لیتے ہیں لیکن دین سے نکلے ہوئے ہیں. نام نماز کا ہی لیں گے. اب دیکھ رہے دنیا میں داعش کا نام آپ نے سنا ہے, خارجی ہے, ظالم ہے, وہ ہر وقت مسلمانوں کا خون کرنے پہ لگے ہیں. یہ اتنا خطرناک فکر ہے. یہ فکر سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا. ہوا کیا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے ہیں, ان کو قتل کرنا ضروری ہے. اور کتنے لوگ تھے؟ بعض روایتیں کہتی ہیں 12,000 لوگ, اور بعض روایتیں کہتی ہیں 20,000 لوگ, اور بعض نے 24,000 کا بھی تذکرہ کیا ہے. میں گزارش کروں گا اس مکالمے کو ذرا غور سے سنیے گا, شاید کہ اس مکالمے میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی سے گزارش کی آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے ٹیبل ٹاک کرتا ہوں. کہا نہیں, یہ بہت ظالم لوگ ہیں, یہ آپ کو بھی ورغلانے کی کوشش کریں گے. کہا نہیں, اگر آپ خوشی سے مجھے اجازت دیں تو میں ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اجازت دے دی. اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ مسلمان خون کی ندی کے کنارے پہ ہیں, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ وہ تربیت یافتہ تھے اللہ کے رسول کے, جھگڑا پسند نہیں ہے. لیکن خارجیوں کا زور اتنا تھا یا ماریں گے یا مر جائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس گئے, خوارج کے پاس جب پہنچے تو بات شروع کی. بات کو شروع کیسے کیا؟ کہتے ہیں ماذا تنقمون من علی, آپ کو مسئلہ کیا ہے سیدنا علی سے, اب کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو, صحابی رسول ہیں, داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پہلا اصول یہ پیش کیا, اصل میں ہم اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تین وجہوں سے. پہلی وجہ یہ ہے, قرآن کہتا ہے الا ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ کا ہی ہے, انہوں نے حکم ایک صحابی کو بنا دیا ہے, عمر بن عاص کو بنا دیا ہے اور ابو موسیٰ اشعری کو بنایا ہے کہ یہ دو جو فیصلہ کریں گے میں مانوں گا. اس نے اللہ کو حکم والا نہیں مانا, اس نے صحابہ کو مان لیا ہے, تو نعوذ باللہ من ذالک, یہ کافر ہو گئے.
آج کے نوجوان اس طرح کی دلیلیں پکڑتے ہیں، قرآن کی آیت لی، مرضی کا معنی کیا، اس سے نتائج اخذ کیے اور فساد شروع کر دیا۔ کہا ٹھیک، پہلا اعتراض آپ کا یہ ہوا کہ انہوں نے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے، اس آیت کو نہیں مانا بلکہ دو لوگوں کو حکم بنا دیا ہے، فیصلہ کمیٹی بنا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لیے ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا بتائیے کچھ اور۔ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ان کو حکم بنایا اور اپنی خلافت سے دست برداری اختیار کر لی کہ ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹتا ہوں، یہ فیصلہ کر لیں۔ خلیفہ جو اپنی خلافت سے دست بردار ہو جائے، اس کا مطلب ہے مرتد ہو گیا، تو مرتد کو قتل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو تیسری بات، کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آخر لڑائی کی ہے، لڑائی ان کو کرنی چاہیے، لیکن لڑائی کے بعد جو مال ہاتھ میں آتا ہے وہ غنیمت ہوتی ہے، اس نے غنیمت نہیں اس کو بنایا اور نہ ہی مخالف لوگوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے امیر المؤمنین جو ہوتا ہے وہ تو غنیمتیں لیتا ہے، تقسیم بھی کرتا ہے، لونڈیاں بھی بناتا ہے، غلام بھی بناتا ہے، یا تو یہ امیر المؤمنین ہے پھر ان کو یہ کرنا چاہیے، اگر یہ امیر المؤمنین نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک یہ امیر الکافرین ہے پھر ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ سوچیں دیکھیے، اس وقت بھی یہ سوچیں یوتھ کی تھی، سفہاء الاحلام، حدیث نے اس لیے کہا خارجیوں کی نشانی کی ہے، کیا ہے؟ چھوٹی عقلوں والے، حدثاء الاسنان، چھوٹی عمروں والے، اور وہ فیصلے کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ امت کو کاٹنے کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، شریعت نے ایسا فیصلہ نہیں دیا۔ عبداللہ بن عباس کی عقل دیکھیے، تین سوالوں کے جواب دینے لگے ہیں۔ کہتے ہیں پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ چونکہ حکم تو اللہ تعالی کا ہے، انہوں نے دو لوگوں کو حاکم بنا دیا، فیصلہ کمیٹی بنا دی، تو یہ کافر ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، قرآن مجید کا یہ حکم آپ نے پڑھا ہے، لا تقتل الصید وانتم حرم، اے مسلمانوں احرام جب تم نے باندھا ہو تو پھر تم شکار، بری شکار نہ کرو، ومن قتله منهم متعمدا، جس شخص نے بری شکار کیا جان بوجھ کے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ اتنا جانور اسے اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا، لیکن فیصلہ کیسے ہوگا؟ یحکم به ذو عدل منکم، دو عدل و انصاف کی بات کرنے والے اس کا فیصلہ کریں گے اور حکم لگائیں گے، حکم بنیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، جہاں خرگوش جس کی قیمت ایک درہم ہے وہ قتل ہو جائے حاجی کے ہاتھوں جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اس ایک درہم کے خرگوش کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، جس قرآن کا تم حوالہ دے رہے ہو، ان الحکم الا للہ، کہ یہ دو آدمی حکم بنیں گے، ایک درہم کے خرگوش کے لیے دو حکم بنانا جائز ہیں، تو پوری امت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے حکم بنانا جائز نہیں ہے؟ پھر سنو، ایک اگلی آیت تم نے پڑھ دی، کہا تم نے قرآن کا مجھے حوالہ دیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اور سیدنا علی نے دو حکم بنا دیے صحابہ کو، مجھے یہ بتاؤ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، زوجین، میاں بیوی، اگر ان میں جھگڑے کا خطرہ صرف پیدا ہو جائے، فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک خاوند کے خاندان کا بندہ لے لو اور ایک بیوی کے خاندان کا بندہ لے لو، یہ ہو گئے حکم، یہ فیصلہ کمیٹی ہے، اس گھر کو بچانے کے لیے ان کا فیصلہ نافذ ہوگا. ایک گھر کو بچانے کے لیے دونوں خاندانوں سے حکم بنایا جا سکتا ہے، پوری امت کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے حکم کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کہتے ہیں حسنن، ہمیں بات سمجھ آ گئی. کہتے ہیں دوسرا سوال، آپ نے کہا کہ انہوں نے خلافت سے دست برداری اختیار کر لی، اور آج معاشرے میں فتنہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بات غلط ہوگی تو معذرت کر لو، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بھی میں بھول گیا تھا، یہی تو ایک دین والے کی شان ہے، مجھ سے غلطی ہوگی. وہ واپس نہیں آتا، کہتا نہیں، عزت اس میں ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. کاتم کہتے ہو دست بردار ہو گئے تو نعوذ باللہ کافر ہو گئے. مجھے یہ بتاؤ، آج صحیح بخاری کی روایت ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی تھی کیا لکھا تھا؟ لکھا یہ تھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سہیل ابن عمر، یہ وثیقہ، یہ میثاق، یہ معاہدہ، یہ کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے کس کے درمیان؟ اللہ کے رسول محمد کے درمیان اور سہیل بن عمر کے درمیان. تو سہیل نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، اگر آپ کو ہم رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا کیا تھا، ہم نہیں مانتے. لکھے یہاں، ھذا ما قاضاه محمد بن عبد اللہ، اپنے باپ کا نام لکھے اور رسول نہ لکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ٹھیک مٹاؤ، صحابہ نے کہا نہیں، ہم نے نہیں مٹانا. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ الیس علی الباطل، یہ مشرک باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا ایسے ہی ہے، ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ. پھر عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، لم نعطی الدنیت فی دیننا، ہم دین کو اتنا نیچے کو لگا رہے ہیں، ان کی بات مان کے صلح کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مٹا دو، میں کہہ رہا ہوں. عمر خاموش ہو گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، خاموش ہو گئے. آپ نے خود پکڑ کے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا، کہا مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے رسول اللہ کا لفظ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا، رسول کے اس عہدے سے دستبردار ہو گئے؟ اگر وہ دستبردار نہیں ہوئے مٹانے کے باوجود، تو سیدنا علی کیسے ہو گئے؟ مانتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول رسول نہیں رہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں مانتے ہو، تو رسول تھے. کہتے ہیں حسنن، ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی. کہا تیسری بات، تم کہتے ہو کیسا امیر ہے، اس نے لڑائی کی اور نہ غنیمت لی ہے، نہ اس نے عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہے، نہ مردوں کو غلام بنایا ہے. آپ کو پسند ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی لونڈی بنائے، مومنوں کی ماں ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تمہیں پسند ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست ہو جائے اور ان کے بیٹے حسن و حسین جو جنت کے شہزادوں کے سرتاج ہیں ان کو کوئی غلام بنائے؟ کہتے ہیں نہیں. حسنن، ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. راوی کہتے ہیں 6,000 لوگ، دوسری روایت میں آتا ہے 20,000 لوگ 24,000 سے وہاں سے اٹھے اور سیدنا علی کے پاس آ گئے اور ان کے اشکالات دور ہو گئے. یہ عقل و فراست جو ہے اللہ تعالی کی عطا ہے، نعمت ہے. آج اتنے نوجوان امت کا سر نگو کر بیٹھے ہیں اپنے جذبات کی وجہ سے، دلائل نہیں ہے ان کے پاس، وہی جیسے بات سنی
ایک بات ذہن میں بٹھا لی اور زندگی لگا دی اور اس امت کو ذبح کر رہے ہیں اور ہو رہے ہیں. اس لیے ہر وقت یہ دعا کیا کریں, یا اللہ دین تو دیا ہے, دین کی صحیح فہم بھی دینا. اور میں موضوع تو نہیں ہے لیکن ایک حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں, جو لوگ زیادہ ہی قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور روبرو استاد سے نہیں پڑھتے, پرسنل سٹڈی اور گوگل انکل کے پاس جا کے فتوے دیکھتے ہیں اور ان کو یہ قدر ہی نہیں ہے کہ حدیث پڑھنی کیسے ہے, تفسیر پڑھنی کیسے ہے اور استاد کا رول کیا ہوتا ہے. وہ خود سے جب پڑھتے ہیں تو نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے. اتفاق سے حدیث میں آتا ہے, من استجمر فلیوتر, جو شخص قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے اس کے پاس پانی نہ ہو تو وہ طاق عدد استعمال کرے کلیننگ کے لیے. اب یہ شخص گھر بیٹھے حدیث پڑھتا ہے اور مصحفین کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو حدیث کو بدلتے ہیں اپنی غلط فہم کی وجہ سے. اب وہ بیچارہ کیا کرتا؟ ایسی باتیں بیان بھی آپ کے سامنے ہم کیسے کریں جو علمی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں. اب وہ جب بھی جاتا واش روم میں واپس آ کے ایک رکعت پڑھ لیتا. اس کو کسی نے پوچھا, بندہ نیک ہے, پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا حدیث میں آتا ہے. کیا حدیث میں آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو استجمار کرے وہ آ کے وتر پڑھے. کہا یہ کہاں حدیث ہے؟ کہ من استجمر فلیوتر. اب یوتر جو ہے وتر بھی طاق کو ہی کہتے ہیں, اس نے معنی کیا سمجھا؟ کہ شاید اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی انسان زندگی میں اس کو قضائے حاجت کرنی ہے آ کے ایک وتر پڑھنا ہے. یہ فہم غلط کیوں ہوئی جب اس نے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے, اس نے صرف عربی عبارت کو دیکھا, اس کا ترجمہ کر کے کہا کہ یہی معنی ہوگا. اگر صرف عربی زبان پہ اعتماد کرتے حدیث کو سمجھنا پڑے تو آپ تو نماز کا معنی بھی نہیں سمجھ سکتے. الصلاۃ کے 18 معنی ہیں, الصلاۃ کے 18 معنی ہیں. ان میں ایک معنی یہ بھی ہے, رائڈنگ کرو, گھوڑ سواری کرو اور آ کے آگ کے سامنے بیٹھ کے آگ تپاؤ. ارے ایک بندہ سخت سردی کے اندر گھوڑے پہ بیٹھ کے رائڈنگ کا شوق پورا کرتا ہے, واپس آ کے ہیٹر کے سامنے بیٹھ جائے اور بادام اور مختلف چیزیں رکھ لے تو وہ کہہ سکتا ہے نا میں نے نماز تو پڑھ لی. عربی زبان کا معنی ہے. لیکن نماز تو وہ کیفیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. ایک بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کی طرف چلا جائے, زکوٰۃ کا مطلب ہے النمو, بڑھوتی. ایک بندہ 1 ملین جو ہے اس کا کاروبار کرتا ہے, اس کو اگلے دن 1.5 ملین کا پروفٹ مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے زکوٰۃ میں نے دے دی. کیسے بھی آپ نے دے دی؟ کہا اضافہ ہو گیا, زکوٰۃ ہوگی. ایک بندہ حج کا معنی کہے کہ القصد والارادہ, اس کا لغوی معنی ہے, اور وہ آرام سے بیٹھا ہو, اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے اور 1 منٹ کے لیے کہہ دے میں نے حج کرنا ہے, ارادہ کر لیا ہے. اس سے پوچھا جائے بھی آپ کو اللہ نے مال دیا, اب حج کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے میں نے کر لیا, کیونکہ حج کا مطلب ارادہ کرنا, تو میں ارادہ تو کر چکا ہوں, کھانے سے پہلے ہی کر لیا تھا, کھانا تو بعد میں کھایا, حج ہو جائے گا اس کا. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ سب کو فہم و بصیرت سے نوازے, اللہ رب العزت ہم سب کو وہ فہم عطا فرمائے جس سے دین کی خوبصورت شکل ہماری زندگیوں میں بھی رہے اور ہم لوگوں کو بھی اسلام کی خوبصورت شکلیں دکھائیں. کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے اسلام بیزار ہو, اللہ کی شریعت بری ہو, بلکہ ہم وہ بات کریں جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 68 کو, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طائف میں فوت ہوئے ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں اس وقت ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے, سعید بن جبیر جو ان کے شاگرد ہیں جن کا میں نے پہلے بھی نام لیا، انہوں نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں طائف میں جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے ہیں، فجاءہ طائر لم یر علی خلقتہ فدخل نعشہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نعش مبارک پڑی تھی، اچانک ایک پرندہ آیا. آج تک ہم نے ایسا خوبصورت پرندہ نہیں دیکھا جو ان کی نعش میں کفن میں داخل ہو گیا، لیکن پھر نظر نہیں آیا. صرف آتے اور داخل ہوتے ہمیں نظر آیا، لیکن ہم نے ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا. فلما دفن، جب ان کو دفن کرنے لگے اور دفن کیا گیا، تو پرندہ اس وقت وہاں سے نکلا. طلیت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها. قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت شروع ہو گئی، ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کی. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ، اللہ پہ راضی ہو کے اور اللہ اس پہ راضی ہے. یہ آیت پڑی، ہمیں نہیں پتا کس نے پڑھی، اور پرندہ غائب ہو گیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ 68 کو اللہ کے پاس چلے گئے. اور میں یہاں ایک اور نصیحت کروں گا، اگر کسی نے سچا عالم بننا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سوان حیات کو تفصیل کے ساتھ پڑھے. یہ شخصیت اتنی پسند ہے مجھے کہ آپ ان کی زندگی کے کسی پہلو کو اٹھائیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی. اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس اللہ تعالی نے صحابہ میں ایسی بنائی تھی کہ ان کے ہر کام میں امت کو ایسی ایسی راہیں ملی ہیں، دنیا کے کسی جرنیل کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا کہ وہ سوچ ہی سکے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں یہ نظام وضع کیا تھا. یہ دو شخصیتیں، جو لیڈر بننا چاہتا ہے اور جو دنیا کو علمی قیادت دینا چاہتا ہے یا سیاسی قیادت دینا چاہتا ہے، یہ دو ہستیوں کی سوانح حیات ضرور پڑے. اور اگر کسی کو تربیتی قیادت چاہیے کہ وہ تربیتی قیادت دے، اس کو چاہیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں کو پڑھے. کسی کو اگر قیادت دینی ہے کہ یہ فیصلے کی قیادت صحیح جسٹس بنے، اس شخص کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور قاضی شریح کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے. اس حدیث کا دوسرا پہلو، حدیث کی سند. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھائی اور محترمہ بہن سوال کرے کہ حدیث کی سند جو ہم سنتے ہیں وہ لکھی ہوئی کتاب میں تو نہیں، کتاب میں صرف صحابی کا نام ہے، باقی سند کو حذف کیا گیا ہے تاکہ طوالت نہ ہو جائے اور یاد بھی مشکل نہ ہو. سند جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امام بخاری کی روایت جو آپ کے سامنے ہے، ہم شروع میں کہتے ہیں سید الفقہا، یہ وہ القاب ہیں جو امام بخاری کے ہیں. امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے اندر مومنوں کے امیر. قال حدثنا ابو معمر، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو معمر نے بیان کیا. قال حدثنا عبد الوارث، ہمیں عبد الوارث نے بیان کیا. عبد الوارث کہتے ہیں حدثنا جعد بن دینار، ہمیں جعد بن دینار نے بیان کیا، جن کا نام ابو عثمان ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا ابو رجاء العطاردی، ہمیں ابو رجاء العطاردی نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ہمیں عبداللہ بن عباس نے یہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اور اللہ کے رسول نے اللہ سے بیان کیا، یعنی حدیث قدسی ہے. قال، یہ ہے اس حدیث کی سند، اس حدیث کا متن جو کتاب آپ کے سامنے ہے، اگر آپ بھائی کتاب کھول لیں. ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنۃ، یہاں سے لے کر کتبہ اللہ له سیئۃ واحدہ حدیث کے آخر تک، یہ حدیث کا متن ہے. چوتھا پہلو اس حدیث کے متعلق، حدیث کا یاد کرنا، میں پھر یاد کروائے دیتا ہوں جو ایک حدیث، حدیث کا کچھ حصہ، ایک بات اللہ کے رسول کی یاد کرتا ہے اور پھر صحیح صحیح آگے پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت اسے تر و تازگی سے نواز دیتے ہیں اور نوازیں گے، اور قیامت کو اس کا چہرہ چمکتا نظر آئے گا. پانچویں بات، حدیث کا ترجمہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کتب الحسنات، لکھا ہے اس نے نیکیوں کو، والسیئات، اور برائیوں کو، ثم بین ذلك، پھر بیان کیا اس کو، فمن، پس جو شخص، ہم بحسنت، نیکی کا ہم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، فلم یعملها، پھر اس نے نیکی کی نہیں، کتبہ اللہ، اللہ تعالی لکھ لیتے ہیں اس کے لیے، عندہ حسنت کاملہ، اپنے پاس مکمل نیکی، فإن ہوا، بس اگر وہ شخص، ہم بها، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فعملہا، اور پھر نیکی کر بھی لیتا ہے، کتبہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لکھ دیتے ہیں اس کے لیے، عندہ، اپنے پاس، عشر حسنات، دس نیکیاں، الى سبع مئة ضعف، سات سو گنا تک، الى اضعاف کثیرا، اور بے شمار گنا تک. ومن ہم بسیئہ، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے برائی کا، فلم یعملها، پھر برائی کرتا نہیں، اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دیتا ہے، کتبہ اللہ له عندہ، اللہ تعالیٰ اس برائی کے چھوڑنے کو بھی اپنے پاس، حسنتا کاملا، بطور نیکی مکمل لکھ لیتے ہیں، فإن هو هم بها، بس اگر وہ شخص اس برائی کا ارادہ کرتا ہے، فعاملها، اور پھر برائی کر بھی لیتا ہے، کتبہ اللہ له سیئۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں اس کے لیے ایک برائی. چھٹا پہلو اس حدیث کا مفہوم، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. اللہ رب العزت نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھوانے کا ایک نظام بنایا ہے. جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ نیکی اس کی مکمل اسی وقت لکھ دیتے ہیں، اور پھر ارادے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو جتنا اخلاص ہوگا وہ دس گنے، وہ سات سو گنے، اور انلمیٹڈ اجر اللہ تعالیٰ اس کو پھر عطا کر دیتے ہیں. برائی کا اگر انسان ارادہ کرتا ہے اور پھر رب کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے، ارادہ کیا تھا برائی کا لیکن چھوڑ دیا، برائی کی نہیں اس لیے چھوڑا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، تو برائی کا ارادہ کرنے کے باوجود جو اس نے چھوڑ دیا، اللہ اس پہ بھی اس کو نیکی عطا کر دیتے ہیں. اور اگر برائی کر بھی لے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، لیکن کب لکھی جاتی ہے؟ رب تعالیٰ کا یہاں بھی احسان ہے. چھ گھڑیوں کے اندر اگر اس نے توبہ نہیں کی تو پھر وہ لکھی جاتی ہے, اگر توبہ کر لے تو بغیر لکھے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے. حدیث کے مفہوم کے بعد حدیث کا سبب ورود. اس حدیث کا سبب ورود کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہوا. آٹھواں پہلو اس حدیث کا حکم, متفق علی صحتی لورودہ فی الصحیحین. یہ حدیث تمام علماء کے نزدیک اتفاقی طور پہ صحیح ہے, کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آ چکی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتابیں ہیں. نویں پہلو سے پہلے ہم دسواں پہلو پیش کرنا چاہیں گے, یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے. یہ روایت صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, مسند امام احمد میں, اور اسی طرح امام بیہقی کی کتاب ہے شعب الایمان میں, اور اسی طرح شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بھی اس روایت کو صحیح الجامع میں لے کر آئے ہیں. اس حدیث کا نواں اور آخری پہلو, حدیث کے مسائل اور فوائد اور اس کے ثمرات. اس حدیث کے مسائل میں جو پہلا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کی نیکی اور برائی کو لکھنے کا نظام بنایا ہے, ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی نہیں کر سکا, اس کی دو قسمیں ہیں. جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی نہیں کر سکا, اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم, ایک انسان نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسباب بھی مہیا کیے, لیکن اسباب مہیا کرنے کے باوجود نیکی نہیں ہو سکی, یہ ایسا انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اور اسباب کو مہیا کرنے کی وجہ سے مکمل اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ارادہ لے کے نکلتا ہے, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, پھر راستے میں ہی اسے موت آ جاتی ہے, ابھی پہنچا نہیں ہے جہاں اس نے جانا ہے, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس نے چونکہ نیت ہجرت کی تھی وہ مکمل اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے, اس کا اجر واقع ہو گیا. اور روایت کی الفاظ ہے, ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی, اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق انسان کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھوا دیتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں. دوسری وجہ اور دوسری قسم, اگر نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کر سکا نیکی, اسباب مہیا نہیں کیے, سستی آ گئی. مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ آج میں نے چاشت کی نماز پڑھنی ہے, چاشت کی نماز, ضحا کی نماز, صلاۃ الاوابین, یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں, اور اس کا وقت کیا ہے, صلاۃ الاوابین حین رمضۃ الفصال, اور دوسری روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, حین ترمض الفصال, جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں زمین پہ رکھیں تو یہ وقت ہے چاشت کا, اگر سخت گرمی ہو تو 10-11 کے درمیان یہ نماز پڑھنی چاہیے, دو رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, چار بھی, چھ بھی, اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے آٹھ بھی پڑھی ہے. تو اگر انسان یہ نیت کرتا ہے کہ میں چاش کی نماز پڑھوں گا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ 360 جوڑ انسان کے ہیں, اور 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے دو رکعتیں پڑھنے سے. چار پڑھ لے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وہ بھی حدیث قدسی ہے, میرے بندے دن کے شروع میں چار رکھتے تم پڑھ لو, سارا دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا. اب اس نے نیت کی ہے کہ میں نے چاشت اور زہا کی رکھتے پڑھنی, اچانک نے کسی نے دروازہ نوک کیا ہے, دروازے پہ ایک شخص آیا ہے اس کے ساتھیوں میں سے اور کہتا ہے آؤ نا ذرا ہم تھوڑا سا کام چلے ہیں. اس کے ساتھ نکلا ہے اور نماز نہیں پڑھ سکا, اور اس کے ساتھ گھومنے نکل گیا ہے. اس شخص کو جو اس نے نیت کی تھی اس کا تو اجر مل جائے گا, لیکن چونکہ عزم کرنے کے بعد اس نے وہ رکھتے نہیں پڑھی اس کا اس کو اجر نہیں ملے گا. یہ علماء نے فرق کیوں کیا؟ یہ جو اسباب کا مہیا کرنا ہے یہ انسان کی نیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. ایک انسان کا ارادہ ہے پھر کوشش بھی کرتا ہے, تو رب تعالی اس ارادے اور کوشش کو دیکھتے ہوئے اس کو اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں, خواہ وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. رب تعالی کے نزدیک وہ اجر کا مستحق ہے اور اسے اجر دے دیا جاتا ہے. دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں اور برائیوں کو لکھنے کا بنایا ہے, اس کی بھی علماء نے چار قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم, تھوڑی سی توجہ چاہوں گا سمجھنے کے لیے, ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا, دل سے عزم کیا, دل کے عزم کرنے کے بات کہتا ہے میں یہ کیا کرنے لگا ہوں, یہ تو منع ہے, یہ تو اللہ تعالی کی نافرمانی ہے, میں نہیں کروں گا, چھوڑ دیتا ہے. رب تعالی اس عزم کے باوجود جو دل سے عزم اس نے برائی کا کر لیا, رب کے خوف سے اس نے چھوڑ دیا اس برائی کو, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے لیے مکمل نیکی لکھی جائے, اس نے برائی کا ارادہ میری وجہ سے ترک کر دیا ہے. دوسری قسم, ایک انسان نے برائی کا ارادہ کیا ہے, عزم بھی کیا ہے, لیکن انسان برائی کے ارادے اور عزم کے باوجود اس نے برائی کرنے کی کوشش نہیں کی, عزم پکا رکھا ہے, جب کوشش نہیں کی برائی کر نہیں سکا, اس بندے کو نیکی نہیں ملے گی, کیونکہ اس نے جو برائی نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ کوشش نہیں کی, اس لیے نہیں اس نے برائی چھوڑی اللہ کے خوف سے کہ میں اللہ کے ڈر سے چھوڑ دوں, اس سے برائی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اس کی قدرت میں نہیں تھی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کے پاس نہ مال ہوتا ہے نہ اس کے پاس دین ہوتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ فلاں جیسا مال میرے پاس بھی ہو تو میں بھی برائیاں کروں, تو فوزرہما سوا, جس طرح وہ بدنیت تھا یہ بھی بدنیت تو ہو گیا, جتنی اس کو سزا بری نیت کے ملے گی اس کو بھی بری نیت کے ملے گی, برائی اس نے کی نہیں اس کی سزا تو ملے گی نہیں, اللہ کے لیے چھوڑا نہیں اس کی نیکی ملے گی نہیں, بلکہ اس برے انسان کی نیت کی جو برائی تھی اتنا عذاب اس کو بھی ملے گا. تیسری قسم, ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس برائی کو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, لیکن برائی کر نہیں سکا کوشش کے باوجود. یہ نہیں کہ اللہ کے خوف سے موقع نہیں ملا. ایک بندہ گیا ہے چوری کرنے رات کی تاریکی میں, اچانک جس کے گھر چوری کرنی تھی وہ بیدار تھا, واپس آ گیا. یہ تو کی ہے نا اس نے چوری, یہ تو گیا ہے نا چوری کرنے کے لیے, اسباب بھی مہیا کیے, کوشش بھی کی. اس کو نہیں نیکی ملے گی کیونکہ یہ تو ناکام رہا ہے برائی کرنے میں. اس نے تو کوشش کی لیکن برائی ہو نہیں سکی. اس کو بھی گناہ ہوگا. کس بات کا گناہ ہوگا؟ حدیث سنیے, اذا التقى المسلمان بسيفيهما, جب دو مسلمان آپس میں تلوار اٹھائیں ایک دوسرے پر. میں کافر مسلمان کی بات نہیں کر رہا, جہاد ہمیشہ مسلمان اور کافروں کے درمیان ہوتا ہے. مسلمان مسلمان کے بارے میں تلوار اٹھائے, سگے بھائی کی طرف ہتھیار اٹھائے, جب تک پیچھے نہیں کر لیتا اللہ کے نورانی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. مسلمان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہے تو فساد ہے. اس لیے زندگی میں کسی مسلمان کے قتل کا ارادہ نہ کرنا. حدیث کہتی ہے جب دو مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے کے سامنے آمنے آ جائیں, قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی ہے. فالقاتل والمقتول فی النار, دونوں جہنمی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ, ھذا القاتل, مارنے والا تو سمجھ میں آتا ہے قاتل ہے جو جہنمی ہوگا, فما بال المقتول, جو قتل بیچارہ ہو گیا وہ کیوں جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا, اس لیے, لأنه كان حريصا على قتل صاحبي, جس طرح یہ قاتل نے قتل کیا ہے یہ حریص تھا کہ میں اس کو قتل کروں. حریص وہ بھی تھا, داؤ اس کا پہلے چل گیا ہے. اس لیے بری نیت کرنے کے ساتھ اسباب بھی انسان مہیا کرے اور پھر وہ برائی نہیں کر سکا, ان اسباب کے مہیا کرنے سے وہ ضرور گنہگار ہوگا. اور اگر برائی کر ہی لی ہے تو پھر تو اس کا خمیازہ بھگت نہیں پڑے گا. چوتھی قسم, ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر برائی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے, اس لیے برائی نہیں کرتا, اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی, بس ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا اس نے برائی کا, نہ اس کے دل میں خوف آیا اور نہ ہی اس نے کوئی اسباب مہیا کیے اور پھر برائی نہیں ہوئی, بلکہ اس نے چھوڑ دیا, سوچا ہی نہیں ہے. تو ایسا انسان, اس کا چونکہ دل اچھا اگر ہو جائے تو رب تعالی نہ اسے عذاب دیتے ہیں اور نہ ہی اسے نیکی دیتے ہیں, کیونکہ اس نے نہ تو برائی اللہ کے لیے چھوڑی اور نہ ہی اس نے کوئی اسباب مہیا کیے. اللہ کے لیے چھوڑتا نیکی مل جاتی, اسباب مہیا کرتا تو برائی میں شریک ہو جاتا. چونکہ دونوں پہلو ہی نہیں ہیں تو اس کو نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی انسان کو عذاب ملے گا. یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے شریعت کے 10 پہلو سمجھیے. انسان جب سوچتا ہے تو اچانک سے اس کے دماغ میں خیال آتا ہے, اس کو کہتے ہیں خاطرہ. کیا کہتے ہیں؟ میں سب دہرانا چاہوں گا آپ کی زبان سے, کیا کہتے ہیں؟ جو اچانک خیال آئے اب نکل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاطرہ. یہ اچھائی کا بھی ہو سکتا ہے برائی کا بھی ہو سکتا ہے. اچھائی کا تو ہے تو جاری رکھے, برائی کا ہے دوبارہ نہ آنے دے. اگر یہ خیال جو آیا تھا اور چلا گیا, اس کے بارے میں آپ نے پلاننگ نہیں کی. پلاننگ کیا ہے؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. ان الرجل لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدعو, جیسا کہ سلف کہا کرتے تھے, بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے فوراً اللہ کا ذکر کر لے تو اللہ برائی سے اسے بچا لیتے ہیں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال معاذ اللہ, تو اللہ نے بچا لیا. اگر یہ خیال یہاں نہیں روکا جاتا تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ شیطان فوراً اس میں حصہ ڈالتا ہے، یہ خاطرہ سے نکل کے وسوسہ بن جاتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ ایسا خیال جو آئے جائے اور پھر آئے اور پھر جائے، ایک تسلسل شروع ہو جاتا، اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ برا ہے تو چھوڑو، کیسے؟ اعوذ بوجہ اللہ، ذکر کرو۔ اگر اس سے بھی آپ نے جان نہیں چھڑائی تو یہ تردد بن جائے گا۔ تردد، وہ وسوسہ پہلے کمزور تھا، تھوڑی سی مضبوطی کے ساتھ آپ کے دل اور دماغ کے اندر جو سرکولیشن ہے اللہ تعالی کی طرف سے خون کی، تو یہ سرکولیشن کے اندر ایک مضبوط چیز پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، بار بار آئے گی اور انسان کو تھوڑا سا متنبع کرے گی اور تھوڑا سا انڈیکیشن دے گی کچھ ہے، برائی کے بارے میں ہے توڑو اس کو بھی، اچھائی میں ہے مضبوط کر لو۔ کیسے ٹوٹے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ تردد کو بھی آپ نے اگر نہیں توڑا تو پھر یہ تردد ہم بن جائے گا، جو آپ حدیث میں پڑھ رہے ہیں، ہم بن جائے گا۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے فکر، ایسا سوچ کا دھارا جو انسان کے دماغ میں آئے جس میں کام کرنے کے ارادے کی طرف انسان مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ اس فکر کو بھی توڑیں، کیسے ٹوٹے گا؟ اللہ کا ذکر کریں۔ اگر ہم کو بھی آپ نے نہیں توڑا تو پھر یہ آپ کا ارادہ بن جائے گا، نیت بن جائے گی، پھر یہ دل میں قرار پکڑ لے گا کہ یہ برائی کرنی ہے۔ آپ یہاں بھی اس کو توڑ سکتے ہیں، کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، وضو، نوافل۔ نیت اور ارادے کو بھی آپ نے نہیں توڑا تو یہ عزم بن جائے گا۔ عزم سے مراد کیا ہے؟ عزم سے مراد یہ ہے کہ ارادے کی قوت دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ آپ اس عزم کو بھی توڑ سکتے ہیں، کیسے؟ اللہ کے ذکر سے۔ قرآن کھول کے بیٹھ جائیے، فوراً وضو کر لیجئے اور نوافل شروع کر دیجئے اور اللہ کے انعامات کو یاد کیجئے اور سزاؤں کو یاد کیجئے، یہ عزم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر عزم کو بھی آپ نے نہیں توڑا تو پھر یہ عزم آپ کی زبان پہ آئے گا، آپ کا قول بن جائے گا۔ اب آپ کی زبان پہ غلط بات آ گئی ہے، آپ اس سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں اور یاد کریں اس حدیث کو، جو نمازی لوگ ہوں گے، روزے دار ہوں گے، زکات دینے والے ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، ان کو الٹا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، کیسے؟ الا حصائد السنتہم، ان کی بد زبانی کی وجہ سے ان کو الٹا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ انسان قول کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ نے بار بار غلط بات اپنی زبان پہ رکھی تو یہ آپ کے اندر اتنی سرایت کر جائے گی، پھر آپ اس کے اکارڈنگلی عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ قول سے یہ عمل بن جائے گا۔ عمل آپ نے کر لیا، اللہ کی رحمت دیکھیے، 6 گھڑیوں کے اندر اندر پھر توبہ کر لیجئے۔ اگر 6 گھڑیوں کے اندر بھی توبہ نہیں کی، حدیث کیا ہے؟ ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے 6 گھڑیوں تک میرے بندے کا گناہ نہیں لکھنا، 6 گھڑیاں۔ اور ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، اور آج کل کی عربی زبان ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو میں پیش کر رہا ہوں، چھ گھڑیوں میں فَإِنْ هُوَ نَزَعَ گناہ چھوڑ دے، وَاسْتَغْفَرَ استغفار کر لے، أَلْقَاهَا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً، اللہ کہتے ہیں بغیر لکھنے کے ہی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. پھر بھی توبہ کر لیجئے. توبہ کا طریقہ یہ ہے، اٹھ کے وضو کیجئے، دو رتے پڑھیے، سچی توبہ کر لیجئے. اگر آپ نے توبہ بھی نہیں کی، یہ غلط کام نہیں چھوڑا، تو یاد رکھنا یہ پھر عمل سے نکل کے عادت بن جائے گی. یہ نواں درجہ ہے عادت کا. اس عادت کو بھی ختم کرو، یہی تربیت ہے. انسانی تہذیب و تمدن یہ ہے. اس کی نوک پلک سیدھی کرنا، یہ میری عادت اچھی نہیں ہے. کسی کے معاملات میں کراسٹی میں چلے جانا، یہ کیا کرتا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، یہ کیسا ہے، میری ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کیسے رہتا ہے، اس کے معاملات کیا ہے، میرے بھائی میری ضرورت ہی نہیں ہے. میری ضرورت صرف اتنی ہے کہ یہ نیک انسان ہے، میں نے اس سے نیکی کرنی ہے، اس کو نیکی کی ڈائریکشن دینی ہے اور مل کے دین کا کام کرنا ہے. میری بس یہ ضرورت ہونی چاہیے. عادتیں چینج نہیں ہوتی اگر بن جائیں. اگر عادت کو آپ توڑ دیں، آپ کو کسی بھی نیک اور صالح انسان کی تربیت میں آنا چاہیے، ایسی نیک مجالس میں جہاں عادات کی تہذیب ہوتی ہے، جہاں ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں کہ یہ ہے زندگی کا طریقہ، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. اگر عادت کو بھی نہ چھوڑا تو یہ دسواں پہلو فطرت ثانیہ بن جائے گا، دوسری فطرت. یہ میں نے دوسری فطرت کیوں کہا؟ کیونکہ اصل انسان کی فطرت اسلام ہے. حدیث کے الفاظ سنیے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر شخص کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ، والدین یہودی بناتے ہیں، او یُنَصِّرَانِ، والدین ہی عیسائی بناتے ہیں، او یُمَجِّسَانِ، یا والدین ہی مجوسی بناتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا، تمام روحوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا کہ تم ہمارے رب ہو اے اللہ. فطرت اصل اسلام ہے. فطرت اللہ الذي فطر الناس عليها، جس پہ اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو، فطرت اسلام ہے. جب انسان ان نو مراحل سے گزر کے عادت بھی نہیں چھوڑتا، یہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، دوسری فطرت. تو آئیے ایک مرتبہ پھر دہرائیے، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خاطرہ. اچانک خیال آیا، چلا گیا، اگر اس کو نہیں روکا پھر کیا بن جائے گا؟ وسوسہ، شیطان نے اپنا حصہ ڈال دیا. اس کو نہیں روکا تو کیا بن جائے گا؟ تردد. اگر تردد کو بھی نہیں چھوڑا کیا بن جائے گا؟ ہم. اور اگر ہم فکر کو بھی نہیں توڑا تو کیا بن جائے گا؟ نہیں، نیت اور ارادہ، یہ پانچویں چیز ہے. اور اگر نیت اور ارادے کو بھی ختم نہیں کیا تو یہ آگے آ کے کیا بن جائے گا؟ عزم، چھٹی چیز. آپ عزم کو بھی توڑ سکتے ہیں، عزم کو بھی آپ نے نہیں توڑا تو یہ کیا بنے گا؟ قول بن جائے گا. ساتویں بات، قول بن جائے گا. اور یاد رکھنا، ہمیشہ زبان پہ بات وہ آتی ہے. آج ماہر نفسیات لکھتے ہیں جو اس نے سو مرتبہ سوچی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں عمل میں وہ چیز آتی ہے جو سو مرتبہ اس نے بولی ہوتی ہے. اگر قول کو آپ نہیں توڑتے تو ایک نہ ایک دن کیا بن جائے گا؟ عمل بن جائے گا. اگر آپ برے عمل سے بھی توبہ تائب نہیں ہوتے تو یہ آپ کی کیا بن جائے گی؟ عادت. اگر عادت کو بھی آپ نے نہیں توڑا تو آخر یہ کیا بن جائے گی؟ فطرت ثانیہ. اسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے لیکن بندے کی فطرت نہیں بدلتی. وہ کیا ہے؟ عادت نہیں بدلتی جب تک وہ بدلنا نہ چاہے. اس لیے بری عادتیں اسی طرح پنپتی ہیں اور انسان کی فطرت میں چینجنگ آتی ہے. اگر بنیاد سے کنٹرول کر لیا جائے تو رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. حدیث کے متعلق پہلا مسئلہ، اس میں آپ نے تین پہلو سنے، برائی اور اچھائی کے لکھنے کا نظام آپ نے سمجھا. آئیے اس حدیث سے ہمیں جو دوسرا مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر انسان نیک ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی میں اضافے کا اصول کیا ہے. ایسے نہیں اضافہ ہو جاتا. امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک ارادے کے ساتھ نیکی کرنے والے کے ثواب اور اجر میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی چار وجہ ہیں. کتنی وجہ ہیں؟ چار وجہ ہیں. پہلی وجہ، بسا اوقات نیکی میں اضافہ ہوتا ہے نیکی کرنے والے کی وجہ سے، کہ نیکی کرنے والا کون ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے، لا تسبوا اصحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3673 لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا، ان کو سخت سست نہ کہنا، ان کی ہستیوں پہ نکتہ چینی اور کشید کی گئی باتیں ان کی طرف نہ لگانا. کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، جو صحابہ نے ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا آدھا مد، ایک مد کا وزن 9 چٹانک ہوتا ہے، اگر ایک ہاتھ بھر کے جو کا صحابی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے یا دونوں ہاتھ بھر کے، یہ 9 چٹانک کا وزن ہے، اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دینا ہے، تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا دے دو تو اتنا اجر نہیں پا سکو گے. تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کا اضافہ ہونے کا پہلا سبب یہ ہے، نیکی کرنے والا کون ہے. ہر شخص کے لیے نہیں ہوگا، وہ صحابہ ہیں یا ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے. دوسری بات، بسا اوقات اجر میں اضافہ نیکی کرنے والے کی وجہ سے ہوتا ہے، بسا اوقات کسی جگہ پہ جا کے نیکی کرے تو اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سوا، میں پاکستان اور دنیا کی تمام مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے ایک نماز کا بھی ثواب ملے گا، مجھے حدیث کے الفاظ جماعت کے ساتھ پڑھوں تو 25 اور 27 نمازوں کا بھی ثواب ملے گا جب میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن مسجد نبوی میں اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو 1000 نماز سے بھی زیادہ مجھے اجر ملے گا. اور ساتھ حدیث یہ فرمات بیان کرتی ہے، الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة، جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. تو پتہ یہ چلا اس جگہ کی وجہ سے اس کا اجر بڑھ گیا ہے. اگر 1,00,000 نماز پاکستان میں آپ پڑھیں تو کتنے سال پڑھیں تو 1,00,000 نماز بنے گی، آپ سوچیے. تو اجر کے اضافے کا دوسرا سبب، بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں. تیسرا سبب، بسا اوقات اجر میں اضافہ کسی خاص وقت میں عبادت کی جائے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1,000 شہر، آپ سارا سال تہجد پڑھتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، لیکن آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں جو عبادت کی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں. 83 سال سے بھی زیادہ عبادت آپ ایک رات میں کر سکتے ہیں. اس لیے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں عبادت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. کان اذا دخل العشر شد المئزر جد و شد المئزر، آپ کوشش کرتے، کمر بستہ ہو جاتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، احیا لیلہ، اور 10 کی 10 راتیں آپ بیداری میں رہتے تاکہ لیلۃ القدر کی نعمت نصیب ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، آپ نے دوسری روایت بھی سنی ہوگی، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ کی شام تک، اور عید کا دن بھی بڑا برکت والا ہے، ان وقتوں میں، ان گھڑیوں میں جو نیکی کرتا ہے سارے سال کی نیکیوں سے زیادہ اللہ عطا کرتے ہیں، اجر بڑھ جاتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص جہاد کرے تو اس کو بھی اتنا اجر نہیں ملے گا؟ فرمایا نہیں. ہاں ایک شکل ہے، کوئی شخص اپنا سارا مال لے کے نکلے، پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، مال بھی اللہ کی راہ میں لوٹا دے، اس کو ان 10 دنوں کے برابر اجر و ثواب مل سکے گا، وگرنہ ممکن نہیں. تو پتہ یہ چلا ان اوقات میں نیکی جو کی گئی ہے اس میں اضافہ ہو گیا. اس لیے عام دعا میں اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دعا سحری میں کریں زیادہ قبول ہوگی. آپ دعا اذان ہوگی ہے اور اقامت جب نماز کھڑی نہیں ہوگی، اس کے دوران یہ جو ڈیوریشن ہے 15 سے 20 منٹ کا، اس وقت دعا کریں گے رد نہیں ہوگی. حدیث ہے الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، آپ 24 گھنٹے دعا کر سکتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں اٹھ کے آپ دعا کریں رد نہیں ہوگی. بارش ہے، بارش میں نکل کے آپ دعا کریں، قبول ہوگی رد نہیں ہوگی. سفر میں ہیں، روزے میں ہیں، مظلوم ہیں، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. تو اجر میں اضافے کا تیسرا سبب، بعض اوقات نیکی کرنے سے انسان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. چوتھا سبب، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال سے، معمولی معمولی عمل سے بہت بڑے اجر مل جاتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا کلمہ بولنے لگا ہوں، آپ بھی دہرائیے گا، الحمدللہ. کتنے سیکنڈ لگے؟ نیکی ہے، اللہ کا ذکر ہے. حدیث کہتی ہے قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ 14 کے 14 طبق، 7 آسمان، 7 زمینیں، اس ترازو کے صرف ایک پلڑے میں اگر 14 کے 14 طبق رکھ دیے جائیں، وہ پلڑا بھرے گا نہیں. لیکن اگر انسان اللہ سے خوش ہو کر یہ کہہ دے، الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے. یہ عمل ہے. تو بعض اعمال انسان کے اجر اور ثواب میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہہ دیتا ہے، گنتی کے 2 سے 1.5 منٹ لگتا ہے. اللہ رب العزت اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو سارے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 5 گواہیاں دے دے. صحیح بخاری کی روایت غور سے سنیے گا. پہلی گواہی، عبادت کے لائق صرف میرا مالک ہے، اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں اور سچے رسول ہیں اور کل کائنات سے اعلی ہیں. تیسری گواہی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے القا کیا اور بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا. چوتھی گواہی جنت بھی حق ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے. پانچویں گواہی جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے ہے یا ان گنہگاروں کے لیے ہے جن کو سبق سکھانے کے لیے اللہ جہنم میں ڈالیں گے. یہ پانچ گواہیاں جو دے دیتا ہے اور پھر اس کو یقین ہے میں سچ کہہ رہا ہوں, اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیں گے اور فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے جاؤ. عمل ایسا ہے. یہاں عورتوں کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے, بہنوں کو بھی نیکی سے محروم نہ کیا جائے. اذا صلت المرأة خمسها, جب عورت پانچ نمازیں پابندی سے پڑھے, وصامت شهرها, رمضان المبارک کے روزے رکھے, واطاعت زوجها, اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کر لے, وحفظته في نفسها ومالي, اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خاوند کے مال اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کرتی ہے, جنت کے دروازے اس عورت کے لیے بھی کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چار پہلو احادیث میں بیان کیے ہیں, اجر میں اضافہ اور اس میں بڑھوتی جو ہوتی ہے اس کے چار سبب ہیں. بسا اوقات نیکی کرنے والے کا سبب, بسا اوقات کسی جگہ کا سبب, کسی وقت کا سبب, اور بعض اعمال ایسے ہیں جو بڑھ جاتے ہیں. دوسرا اصول, اگر ان چار اسباب میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے پھر بھی انعامات سے انسان کو محروم نہیں کیا. صرف نیکی کا ارادہ کر لے, اللہ اس پہ بھی اس کو عمل کا اجر اور ثواب دے دیتے ہیں. حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے, رات جو وضو کر کے سوتا ہے, ذکر کر کے سوتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے, نیت کی ہے, اچھا ارادہ کیا ہے, اچھی نیت کی ہے, سو گیا, صبح تک بیدار نہیں ہو سکا, اذان ہو گئی, دو رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا, رب تعالی اس نیت کی لاج اور قدر اتنی رکھتے اور کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, کتب لہ ما نوا, جو اس نے نیت کی, ساری رات کی تہجد صرف نیت اور اچھے ارادے کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. دوسرا فائدہ اچھے ارادے اور اچھے نیت کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, من جاء بالحسن فله خیر منها, جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اجر اللہ رب العزت اس کے ارادے سے بھی اچھا دیتے ہیں. حالانکہ اس نے کام نہیں کیا, اس نے نیکی نہیں کی, اچھی نیتیں بناؤ, اچھے ارادے کیا کرو, اچھی سوچ بناؤ, اچھے تصورات ہونے چاہیے, حاشیہ تخیلات میں نظریات اچھے ہونے چاہیے, عمل نہیں بھی انسان کرتا اس کے اجر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اچھے مشورے پیش کیا کرے, اچھی رائے کسی کو دیا کرے, اچھی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کیا کرے, اچھے اعمال تو کرنے ہی کرنے ہیں. تیسرا فائدہ, جب نیک ارادہ انسان کرتا ہے تو نیکی ایک ہی کرتا ہے, لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسن فله عشر امثالها، بندہ ارادہ نیک کر کے نیت کرتا ہے اللہ دس گنے اس کا اجر لکھوا دیتے ہیں. چوتھا ثمرہ، نیک ارادے سے آپ نیکی کریں تو اللہ 700 گنا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ تو ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس دانے کی مانند، انبتت سبع سنابل، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ایک بالی میں مئۃ حبۃ 100 دانہ ہوتا ہے، تو اللہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی لغام پہنا کے ایک جانور لے کے آیا، ایک اونٹنی لے کے آیا، اور کہتا ہے یہ اللہ کی راہ میں نے وقف کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 ناقَةٍ كُلُّهَا مَخْتُومَةٍ، جاؤ خوش ہو جاؤ، دی تو ایک اونٹنی ہے میدان جہاد کے لیے، قیامت کو اسی طرح مہار پہنائی گئی، 700 اونٹنیاں تجھے انعام میں قیامت کو دے دی جائیں گی. پانچواں فائدہ، نیک ارادہ جب انسان کرتا ہے تو نیکی جب کرتا ہے تو اللہ انلمیٹڈ اجر کا وعدہ دیتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں اس کی تعداد کو بیان نہیں کیا. میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دوں گا، اللہ تعالیٰ کی نہ تو مثال دی جا سکتی ہے نہ اس کی تشبیہ اور تمثیل بیان کی جا سکتی ہے. سنا ہوگا آپ نے حاتم تائی کا نام، جب اس سے ایک مانگنے والا آیا تھا، ایک وقت کا کھانا اس نے 10 بوریاں اٹھوا دی تھی. اس نے کہا میری تو ضرورت ہی نہیں ہے. کہا تم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. اگر رب تعالیٰ اپنی شانوں کے مطابق اجر دیں گے تو اس کی تعداد تک میری عقل سفر کر سکتی ہے. آخری اور دسویں بات، رب تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اس لیے صحابہ کرام جو ان آفرز کو قبول نہیں کرتا اس کے بارے میں انجام بھی بیان کر رہے ہیں. وہ انجام کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کر دی کہ صرف نیت کرنے سے اللہ رب العزت نیکی عطا کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ ویل لمن غلبت وحداته عشراته، ہلاکت اس انسان کے لیے ہے. کس انسان کے لیے؟ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں. نیکی کرتا تو وہ 10 گنے 700 گنے ملتی، اور برائی کرتا ہے تو حالانکہ ایک ہی برائی کرتا ہے لکھی جاتی ہے ایک، نیکی 700 گنے لکھی جاتی ہے. تو ہلاکت شخص کے لیے ہے، بے نصیب وہ ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں. ایک برائی اس کے 700 نیکیوں پہ غلبہ پا جائے اور اس کی ڈائریکشن برائیوں کی بن جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک ارادے کرنے اور نیک نیتی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے گا، انسان کی نیت اگر نیک ہو تو زندگی کے کسی مرحلے میں ناکامی نہیں ہوتی، اور اگر نیت بد ہو جائے، اگر انسان برائی نہ بھی کرے، تو یاد رکھنا انسان کو آزمائش اور مصیبت دنیا میں آ جاتی ہے. آپ نے سورۃ القلم کا نام تو پڑھا ہوگا قرآن مجید میں، کس کس نے پڑھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. اس میں ایک باغ والوں کا قصہ ہے. وہ باغ والے یمن کے اندر صنعاء جو آج فیڈرل ایریا ہے, یہاں ایک باغ تھا مشہور زمانہ, اتنا بڑا باغ. باپ بڑا نیک تھا, باپ جو ہے وہ باغ سے جو پھل آتا مسکینوں میں تقسیم کیا کرتا, صدقہ کیا کرتا. باپ فوت ہو گیا تو تین بیٹے تھے, تینوں مشورے میں لگ گئے. کہتے ہمارا باپ تو پتہ نہیں کیا تھا بھائی, کوئی کیپیٹل اکٹھا ہونا چاہیے, کل کو کاروبار کریں گے, یہ سارا تقسیم ہی کر دیتا تھا. مشورہ کیا کہ اب ہم نے کسی مسکین کو کچھ نہیں دینا, نیت بد ہو گئی. کیا کریں, سری کے وقت جاتے ہیں صبح صبح, مسکینوں کے آنے سے پہلے پھل توڑ کے ہم بیچ کے فارغ ہو جائیں گے, ان کو نہیں کچھ دینا. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے.
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
صبح صبح تینوں نکلے, اپنے باغ تک پہنچے, باغ نظر ہی نہیں آیا. فأصبحت كالسريم, ان کے جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالی نے جلا کے سیاہ راکھ بنا دیے. میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, کیا انہوں نے مسکینوں کو دھکے دیے؟ نہیں. پھل توڑا؟ نہیں. پھل توڑ کے بیچا؟ نہیں. ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, صرف برائی کا ارادہ اور عزم کیا ہے. بعد میں پتا کیا کہتے ہیں, انا لضالون, لگتا ہے کہ راستہ ہم بھول گئے ہیں. میرے بھائی, جو روزانہ باغ میں جائے اپنی فیکٹری میں, کبھی کو راستہ بھولا ہے؟ لیکن باپ انہوں نے ویسے صحیح کہی, راستہ تو بھول گئے تھے نا, جو صحیح راستہ باپ کا تھا صدقہ کرنے والا. نتیجہ کیا نکلا, اس بری نیت کی وجہ سے ہی اللہ نے اس باغ سے ان کو محروم کر دیا. رب تعالی میری اور آپ کی نیتیں خوبصورت بنائے, اور ہمیں اچھے ارادے اور اچھی نیتوں کی نعمتوں سے نوازے, اور اللہ رب العزت جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ رب العزت ایمان والی, صحت والی, خوشی والی, لمبی زندگی عطا فرمائے. جو بیمار ہیں روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی, اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے. الہ العالمین, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور صدقہ جاریہ بنا. مولا کریم, جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. الہ العالمین, جو صاحب مال ہے ان کے مال میں برکت فرما, ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا, اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا, اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا, مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. جس طرح تیرے دین کے لیے اے اللہ جمع ہیں سب کو, والدین اور اولادوں کے ساتھ, اساتذہ اور تعلق والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما, اور اپنے محبوب کے لیے رفاقت نصیب فرما, اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.